یوسیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے کہ مردوں کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے اعتبار سے تم سے قریب تر ہے، کیونکہ عموماً لوگ اولاد کو حصہ دے دیتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو نہیں دیتے، یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس بوڑھی اماں نے کیا کرنا ہے۔ مثال ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے تین بچے ہیں، بیٹے ہیں، ایک تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی بوڑھے ماں باپ کی زندگی میں ان کے جوان بچوں کی ڈیتھ نہ ہو، کیونکہ یہ بہت برا صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا کہ ایک تو ان کا بیٹا فوت ہوا، اب ماں کا حصہ بنتا تھا چھٹا، بچوں کو بھی ملنا تھا، اب بعض لوگ اس طرح کی بانٹ کر دیتے ہیں، یہ بوڑھی اماں نے کیا کرنا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی لے کے دوسروں کو، بیٹیوں کو دے دینا ہے، بیٹوں کو دینا ہے، ہم نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پتہ، تم سوچتے ہو کہ بچوں کو دینے سے فائدہ ہوگا، بوڑھے ماں باپ کو دینے کا نقصان ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دیکھو کیا ہے کہ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ کیا مصلحت ہے؟ آپ دیکھیے کہ تو اولاد کا غم، کچھ نہ کچھ مال ہوگا، دل پہ چوٹ پڑتی ہے، صدقہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، بوڑھے ماں باپ ہے اس بچے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے صدقہ کریں گے یا اس کی نیت سے صدقہ کریں گے تو اس کا صدقہ جاری ہوگا، اس کے برعکس بچے گل چھڑوں میں اڑاتے ہیں، زیادہ مال مل جائے تو اور ہی بگڑ جائیں، اور اسی طرح ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بانٹ کا حق رکھا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنے پیارے طریقے سے حصہ دیتا ہے، ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے جائیداد میں، بیٹے اور بیٹیوں کو ملتا ہے، اور بیوی اور شوہر کو ملتا ہے۔ بعض لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وہ اپنے کندھوں پہ کتنا بڑا بوجھ رکھ رہے ہیں اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب موت کا وقت آئے گا، کیونکہ وصیت نہیں، وراثت کے اندر اگر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، یا آف کورس باپ تو فوت ہو چکا ہوتا ہے تو پیچھے بہن ہی رہ جاتی ہیں، تو وہ چیز ان کے اوپر ایک قرض کی صورت ہوگی جس سے بچنا چاہیے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے چونکہ نہ قرآن پڑھا نہ پڑھایا، بہت ساری عورتیں خود بھی کہتی ہیں ہم نے نہیں حصہ لینا، اچھا کچھ بھی دے دو، ایسا نہیں ہے، اللہ نے حصے دیے ہیں، لے کے جس کو مرضی دیں، لیکن غیر شرعی بانٹ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی جواب دہی کا سبب ہوگی۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کے مال کے حصے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تم کو ملے گا۔ پہلی بات دیکھیں کہ بیویاں بھی کچھ چھوڑ سکتی ہیں، بیویوں کے پاس اپنا مال ذاتی ہو سکتا ہے، زندگی میں تو سارا چھپایا ہوا تھا شوہر سے، آج آنکھیں بند ہوئی تو آدھا اس کا ہو گیا، کب؟ اگر وہ بے اولاد ہوں، یعنی بچے نہ ہوں تو بیوی کا آدھا مال مرتے ہی شوہر کو مل جائے گا، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار وہ ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا۔ بات اس کے کہ جو وصیت تم نے کی اس کو پورا کر دیا جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا اس کو ادا کر دیا جائے۔ اب دیکھیے کہ وراثت میں دو تین چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں۔ پہلی بات آپ دیکھیے کہ وراثت میں وصیت کا تعلق ہے، وصیت اپنی زندگی میں جو ہے وہ آپ پورا مال بھی لگا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کے مال میں سے غیر ورثہ کو جائے تو وہ ون تھرڈ تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس لیے آنکھ کرنا جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں دیکھیے کہ شوہر اور بیوی اور ماں اور باپ کے حقوق میں دیکھیں تو بیوی تو زندگی میں شوہر کے مال کی پوری وارث بنی بیٹھی ہوتی ہے، بعض اوقات مرتے اس کو اپنی ساس سے کم حصہ ملتا ہے، یعنی وہ عورتیں جو اپنے ماں باپ کو دینے پہ شوہروں سے جھگڑیں اور ان سے ناراض ہوں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی وعید ہے کہ زندگی میں تم ان کو روکتی ہو، بعض اتنا چھوٹا چھوٹا حساب کرتی ہیں، یہ کیوں دیا، کس کو دیا، کتنا دیا، آج آنکھیں اس کی بند ہو گئیں تو اس کے مال میں سے ماں اسے زیادہ لے جائے گی جتنا آپ کو ملا ہے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی نصیحت جو بہنوں کو، کہ کبھی اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ کو دینے لینے میں نہ ٹوکا کریں، یہ ان کی جنت ہے، آپ ان کی جنت کے دروازے کیوں بند کرتے ہیں؟ پھر فرمایا اور اگر وہ مرد جو عورت جس کی میراث تقسیم کے طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو اس کو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یعنی اس میں اعتراض نہ کرو، کمی بیشی نہیں کرو، جو اللہ نے حصے دیے ہیں اس کو ادا کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں وراثت کے احکامات ایک حد تک پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو اگلا ٹاپک ہے اس کی کنٹینویشن پانچویں پارے میں بھی رہے گی۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 15 اور 16، ان کا ٹاپک جو ہے یہ ہومو سیکشولیٹی ہے، اور مردوں کی مردوں کے ساتھ تو ہومو سیکشولس ہوتے ہیں، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ تو لیسبینس کہلاتی ہیں۔ اردو میں اس کو لواطت اور عورتوں کی سہاگ کہتے ہیں، دونوں بہت ہی قابل یعنی حد گناہ ہے، دونوں کو اکٹھا پڑھ کے پھر اینڈ پہ بات کر سکتے ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، اور اگر 4 مرد گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، یعنی گناہ کرنے والوں کو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو گو کہ یہ آیتیں زنا کی سزا کے حصے کی بیچ کی آیتیں بھی ہیں، یعنی ابتدا میں جس سوسائٹی میں اسلام کا پیغام آیا اتنی کرپشن عام تھی کہ برائی اور بدکاری بالکل عام تھی، عورتوں نے گھروں کے باہر جھنڈے لگائے ہوتے تھے جس کو آج ہماری زبان میں طوائفیں کہتے ہیں، یا ایسی پراسٹیٹیوشن والی خواتین، وہاں لونڈیاں اور رنڈیاں کہلاتی تھیں ایسی عورتیں، عام تھا یہ فعل۔ اسلام نے شروع میں اس کو سزا دی کہ گھر سے نکلنا چونکہ سبب بنا ایسی چیزوں کا تو گھروں میں بند رکھا جائے۔ لیکن یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں آگے جا کے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ قوم صرف اس وجہ سے پتھروں کے ذریعے سے مار دی گئی تھی کہ وہاں مرد مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے۔ جب انسان فطرت پہ راضی نہ ہو تو غیر فطری راستے اختیار کرتا ہے۔ جب آپ ایک غیر فطری چیز اختیار کرتے ہیں اس کے بعد اگلی دل چاہتا ہے۔ اگر ہم ویسٹرن کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو اسلام نے عورت اور مرد کے تعلق کی صرف اور صرف ایک ہی لیگل صورت رکھی تھی، اور وہ نکاح ہے۔ یاد رکھیے، منگنی نہیں نکاح۔ بہت سارے لوگ منگنی اور نکاح میں غلطی کھا جاتے ہیں۔ نکاح وہ صورت تھی جس کے بعد ایک عورت اور ایک مرد آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ایک دوسرے سے لذت لے سکتے ہیں۔ ویسٹ نے کہا ہمیں یہ نہیں پسند، ہم تو بوائز فرینڈ شپ بن کے رہیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ فرینڈ شپ کلچر عام ہوا، نکاح کی حد کے بغیر فری سیکس کا تصور دیا گیا، اور جانوروں کی طرح پارٹنرز بدلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ سال اس پہ گزر گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن گناہ پہ بھی پھر انسان ایک دم مطمئن نہیں ہوتا، دل بھر گیا تو پھر مردوں نے مردوں سے اور عورتوں نے عورتوں سے خواہش پوری کی، اور ہوتے ہوتے اب جانوروں کو بھی ان چیزوں میں انوالو کیا گیا۔ یہ اتنا بڑا فیل ہے کہ جس کے اوپر علماء کرام نے اور مفسرین نے بڑی بڑی سزاؤں کو مرتب کیا کہ اس کو جلا دیا جائے، شہر کی بڑی عمارت سے اس کو نیچے دھکا دے دیا جائے۔ تو یہ وہ فعل ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ بھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو اس سے وہ محفوظ رکھے۔ جس گندے ماحول میں ہم اپنی بچوں کو پال رہے ہیں بغیر قرآن اور حدیث کے، قرآن کے اور ایمان اور تقویٰ کے ان کو ہتھیار دیے، تو وہاں تو نسلیں بہہ جائیں گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کہاں بہہ گیا۔ اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہے ہیں کہ توبہ کر لو، انما التوبہ، توبہ تو جلدی سے کرنے کی ہے، باقی توبہ ان کی نہیں ہے جو ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ان لوگوں کی توبہ ہرگز نہیں ہے یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. کون؟ اس کو سنتے وقت اپنا محاسبہ خود کریں اور نقطے بنائیں محاسبے کے. تین طرح کے لوگ ہیں، ہم ان میں سے کہاں آتے ہیں؟ ان لوگوں کی توبہ ہرگز نہیں. نمبر ایک، جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی. نقطہ کیا ہوگا؟ کیا میں موت کا انتظار کر رہی ہوں توبہ کرنے کے لیے؟ دوسرے، اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کی بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. یعنی کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ موت کو دیکھ کر بھی توبہ نہیں کرتے. اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سر چاہیے اور ہم اپنی تال چاہیے اور ہم جو دنیا میں غلط کام کرتے تھے وہی کریں گے. دیکھیے، موت کے وقت انسان سچ بولتا ہے. دنیا میں ہم نے بہت سارے پردے رکھے ہوتے ہیں، اپنے اوپر چڑھائے ہوتے ہیں. جب موت آتی ہے نا، وہ سب پردے چھٹ جاتے ہیں. جو چیز دل میں ہوتی ہے نا، وہی باہر آتی ہے. یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بھی ایمان والے کے دل میں کلمہ ہوتا ہے تو وہ زبان پہ آ جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں گناہ کی، گانوں کی اور فحاشی کی محبت ہوگی، وہ اس وقت بھی اسی قسم کے کام کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جلدی توبہ کرنے والا بنائے، جس کا تذکرہ اس سے اوپر کیا آیت ہے. گناہ ہو سکتا ہے، چلتے چلتے مٹی پڑی، پاؤں جھاڑ لو، مٹی جھاڑ لو، پھر گناہوں کا بوجھ لے لے کے نہ پھرو. ان آیتوں پہ ایک ٹاپک ہے ہمارا، گناہوں کے اثرات، افیکٹس آف سنس. اس میں ہم نے کافی 20-22 پوائنٹس نوٹ کیے تھے، ویب سائٹ پہ موجود ہے. تزکیہ نفس کے نام پہ بھی ایک لیکچر ہے، اس پہ سننا چاہیں تو واقعی سننے کے قابل یہ آیات ہیں کہ توبہ کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں اور ہم پھر اپنے لیے کیا فیصلہ کریں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ ان کو تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو. یعنی مرد جتنا مرضی بڑا مہر بیوی کو دے چکا ہو، طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے گا. یہ تحفہ دے کر لینے والی بات ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسے جیسے کتا اپنی قے کر کے اس کو چاٹ لے. ہاں، اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. سچ ہے، کسی جگہ کوئی چیز نہیں اچھی لگتی، بیوی اچھی نہیں لگتی، یا جہاں شادی ہو گئی وہاں اچھا نہیں لگتا، ماں باپ نے شادی کر دی اچھی نہیں لگی، کہا کوئی بات نہیں، کوئی اچھی خوبی دیکھ لو. اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، تو خواہ تمہیں سے ایک ڈھیر سارا مال کیوں نہ دے چکے ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے سکتے ہو جبکہ تم دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ یعنی برے دنوں میں اچھے دنوں کی یادیں نہ بھلاؤ. بعض لوگ ملتے ہیں تو اس وقت بھی حدوں سے باہر ہوتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو پھر الزامات اور تانوں کے تیر دے کر اور ان تحفوں کی صورت میں ان کو بھیجتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اسلام سے میل نہیں کھاتی. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، ان سے ہرگز نکاح نہ کرو. یہ بھی دور جاہلیت کی ایک دیکھیے گندی عادت تھی. اتنا معاشرتی قسم سے ڈکلائن آ چکا تھا سوسائٹی میں کہ لوگ اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے باپ کے مرنے کے بعد، تو اس سے منع کیا گیا. مگر جو پہلے ہو چکا ہو چکا، در حقیقت یہ بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، یعنی سوتیلی بیٹیاں، جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق شوہر اور بیوی والا ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شوہر نہ ہوا ہو، تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی معاہضہ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں کہ یہ آخری آیتیں محرمات یا محرم رشتوں کی حد بندیوں کے بارے میں. اسلام نے عورت اور مرد کے اندر کشش رکھی ہے، یہ فطرت ہے. جیسے ٹھنڈی چیز کے پاس جائیں گے تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، گرم چیز کو چھوئیں گے تو گرمی ہوگی. اس طرح فطرت کے اعتبار سے عورت اور مرد کے بیچ میں کشش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کشش کو اس طریقے سے مینج کیا کہ جو ہی بچے کے اندر بلوغت کے ساتھ ایسے جذبات آتے ہیں تو حکم ہے کہ پھر ان کے نکاح کر دیے جائیں. اب ہوتا کہ گھر میں رہنے والی کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا رہنا ہر وقت لازمی ہے، ماں، بہن، پھپھی، خالہ، باسبا، دادی، نانی۔ اب اگر وہی شہوت کے جذبات ان رشتوں میں بھی آ جائیں گے تو آپ سوچئے کہ گھروں کا ماحول کیسا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں سے نکاح حرام کر دیا، ایسی عورتوں کو محرمات کہتے ہیں، نکاح حرام ہے ان سے، تاکہ گھر کا ماحول مطمئن رہے۔ کیونکہ آج ریسرچز اور مشاہدے نے یہ چیز بتا دی کہ جہاں عورت اور مرد جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر کا آفس ہے اور وہ ایک سیکٹری کی صورت میں، کسی اور کام میں، یا کولیگز ہیں، یا کسی بھی جگہ عورت اور مرد ساتھ ہوتے ہیں، تو وہاں کام کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں وہ ایک لمبی لسٹ دے دی کہ ان جگہوں پہ نگاہ نہ ڈالو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب محرمات سے بھی زنا ہوگا، لوگ ماؤں سے، بہنوں سے زنا کریں گے۔ اور آج ایسی آوازیں اٹھتی آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ہر ایک کو خوب اچھی طرح پتہ ہے، کہ جب چاروں طرف وہ گندگی دکھائی جائے اور فکشن کے نام پہ ہو کہ جس کی وجہ سے خرابیاں پھیلتی ہیں، یہ جگہیں وہ نہیں ہوتی کہ یہاں بیٹھ کے وہ کہانیاں اور واقعات جو سچی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ سنائی جائیں۔ لیکن دعا یہ کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہی بیٹیاں ہمارے ہی بیٹوں کی حوث کا شکار نہ ہو جائیں، اور ہمارے ہی بھائی ہماری ہی بہنوں کی عزتیں نہ لوٹنے والے بن جائیں، تو ان کی نگاہوں کی اور ان کی دلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پورے پارے میں ہم نے جو کچھ سیکھا اس پہ عمل کی توفیق دے، غلطیوں کو معاف کر دے۔ جو غلطی ہوئی وہ میری وجہ سے تھی، اگر کوئی صحیح بات تھی آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوا تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔